بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک و ترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید صلوات علی محمد و آلہ برادران عزیز و خواران محترم، تاخیر کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مگر انشاءاللہ کل یہ تاخیر نہیں ہوگی اور اس کی وجوہات میں جا کر میں آپ کو مزید انگیج نہیں کرنا چاہوں گا. موضوع ہمارا ہے صراط مستقیم قرآن آیات کی روشنی میں. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب، اس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور یہ کام آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے رب کی اجازت سے، اور جس راستے کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں وہ راستہ اس خدا کا ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور وہ قابل تعریف بھی ہے. جب وہ صاحب عزت ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، تو اسے کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے کہ یہ لوگ اگر راہ راست پر آ جائیں گے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا. وہ پروردگار بے نیاز ہے، وہ پروردگار غنی مطلق ہے، اس پروردگار کو کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے اور وہ قابل تعریف بھی ہے. ان لوگوں کے الحمدللہ کہنے سے خدا کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. جو حقیقتیں ثابتہ ہوتی ہے وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہوتی ہے. جو طلوع ہوتا ہوا سورج، اگر کوئی اس کا انکار بھی کر دے تو اس سے سورج کا طلوع ختم نہیں ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پر اسی طریقے سے باقی رہے گا. یہی معاملہ رسالت کا بھی ہے، یہی معاملہ امامت کا بھی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً بعض علماء کرام نے بہت عمدہ اس حوالے سے تبصرے کیے. میں جملہ علامہ ذیشان ادر جوادی کا مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں انہوں نے حالت احرام میں مجلس پڑھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کے ووٹ نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی توحید میں اضافہ ہوتا ہے. اگر لوگ خدا کا انکار بھی کر دیں تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگ مان لیں تو خدا کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. لوگ اگر مان لیں تو رسول کی رسالت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر لوگ انکار کر دیں تو رسول کی رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی مقصد یہ ہے کہ تم خدا کو مانو اس لیے کہ وہ حقیقت ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو تم کافر رہ جاؤ گے، تم مشرک رہ جاؤ گے. وہ ایک تھا، وہ ایک ہے، وہ ایک رہے گا. تم اس رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھو، اگر تم رسالت کے کلمے سے دور ہو جاؤ گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. وہ رسول تھے، رسول ہیں اور رسول رہیں گے. جس طرح سے جس طرح کی خدا کی توحید تمہارے ماننے کی محتاج نہیں ہے، رسول کی رسالت تمہارے ماننے کی محتاج نہیں، تم مانو تاکہ تم مسلمان بن جاؤ، تم نہیں مانو گے تم کافر رہ جاؤ گے، ورنہ وہ رسول تھے، رسول ہیں اور رسول رہیں گے۔ کہ اسی طریقے سے علی کی ولایت ہے، تم مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ، اگر تم نہیں مانو گے تو تم منافق رہ جاؤ گے۔ وہ کل ایمان تھے، کل ایمان ہیں اور کل ایمان رہیں گے۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، اصل ایشو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو انسان کو اس دنیا میں رکھا اور اس کے بعد پھر پروردگار ہدایت کا یہ اہتمام کرتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ربوبیت کا حوالہ اس نے دیا، یہ ان کے رب کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، اور اسی کے لیے ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کر دیا۔ یہ آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور دین اسلام کا تعارف کروایا ہے دین فطرت کے طور پر، یہ سورہ روم کی آیت ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ نے فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا، تو اس فطرت کے اوپر پیدا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو دین ہمارے سامنے آیا ہے اس کی روٹس، اس کی جڑیں ہم اپنی فطرت کے اندر محسوس کریں، اپنے انسٹنکٹ کے اندر اس کو فیل کریں کہ جو پیغام آئے گا وہ فطرت سے متصادم نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا یہ فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، کہ دین کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب خدا کی معرفت انسان کو حاصل ہو، یہ معرفت کا بالکل منیچر، بالکل اسٹارٹنگ ایک پوائنٹ، بالکل ایک ابتدائی مرحلہ۔ معرفت کے تو درجات ہیں، معرفت کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں صراط مستقیم پہ گفتگو کے لیے جس نقطے کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں منزل کا ذکر نہیں ملتا، ہمیں قرآن مجید کے اندر صراط کا ذکر ملتا ہے، راستے کا ذکر ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ پروردگار عالم نے راستے کا ذکر کیا، منزل کا ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ منزل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سفر ختم ہو جائے، جب سفر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ مگر کیا معرفت پروردگار کی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے؟ وہ ذات جو خود لامحدود ہے، کہ اس کے باب میں یہ قابل تصور بھی ہے کہ انسان سوچے کہ کوئی ایسا نقطہ ہو کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد وہ سفر معرفت ختم ہو جائے؟ ناممکن ہے۔ لہٰذا حق یہ ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، سفر معرفت ختم نہیں ہو سکتا، وہ سفر معرفت جاری و ساری رہے گا۔ حق یہ ہے اور حد یہ ہے کہ جو اس سفر میں سب سے آگے ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیغمبر اکرم کا جملہ یہ ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ اے پروردگار جو عبادت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا، جو معرفت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا۔ کیا مطلب کہ معرفت کا حق ادا نہ کر سکا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ معرفت کا کوئی نقطہ اختتام نہیں ہے، اس صراط کے اوپر سب سے آگے آپ کو جو نظر آئے گا وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے، سب سے آگے۔ مگر کیا یہ سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ سفر ختم نہیں ہوا، یہ سفر مسلسل جاری رہے گا۔ اس میں سب سے آگے ہیں پیغمبر اکرم، امیر المومنین، جناب سیدہ، یہ معصومین کا جو سلسلہ ہے وہ اسی لیے، اگر آپ دیکھیں پروردگار عالم نے ان کا تعارف بھی اسی طرح سے کروایا۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے، اور بالکل صحیح مطالبہ ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ ایک مرتبہ وہ سیدھی راہ مل جائے تو پھر اسی جملے کا ترجمہ ہوگا کہ ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ پہلا مرحلہ یہی ہے، اور وہ فطرت کی پکار ہے کہ جب ایک انسان دیکھیے، سورہ فاتحہ کو پروردگار عالم نے رکھا ہی اس طرح سے کہ انسان کے جو دل کی کیفیت ہے اس کی ترجمانی ہے سورہ فاتحہ میں۔ صراط مستقیم تک پہنچتے پہنچتے جو مراحل ایک انسان طے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ آپ غور کریں، بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی، کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں خدا کے بارے میں، تو میں کہوں گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ وہ کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ پرسن جس کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, یعنی کیا مطلب, ہم اس کے بارے میں گویا آپس میں بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پیدا کیا ہے, پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, وہ پال رہا ہے, اور صرف مجھ کو نہیں پال رہا, سب کو پال رہا ہے, عالمین میں جتنے ہیں ان سب کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے اس نے اہتمام کیا ہے, لہذا وہ قابل تعریف تو ہے کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. پھر وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, یعنی وہ دنیا کے اندر بھی رحم کرتا ہے اور آخرت میں بھی رحم کرنا چاہتا ہے. رحمانیت کا تعلق دنیا کی رحمت سے ہے, رحیمیت کا تعلق آخرت کے رحم سے ہے. مرسی ہی مرسی ہے, محبت ہی محبت ہے. ذرا آپ دیکھیے برادران عزیز, اب اس نقطے کی طرف بھی آیت الاخوی مرحوم, انہوں نے ایک جگہ غالباً یہ لکھا, آیت الاخوی مرحوم کا ہی یہ نقطہ ہے, کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ دیکھیں تو اس دنیا کے اندر ایک کتاب ہے, وہ کتاب کہ جو لفظوں کی صورت میں ہمارے پاس ہے, وہ کتاب تحریری صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, وہ قرآن ہے, وہ لفظوں میں ڈھلی ہوئی کتاب ہے, اور ایک کتاب ہے یہ کائنات. یہ کائنات جو تکوینی کتاب ہے, پروردگار عالم نے اس کو بھی کتاب قرار دیا ہے کہ یہ کتاب ہے, یہ بھی مطالعہ کی چیز ہے کہ انسان اس کا مطالعہ کرے, بیوٹی کو ایکسپیرینس کرے, ان مشاہدات ان مناظر کو انسان دیکھے اور ان کے ذریعے سے وہ خدا تک پہنچے. تو ہمیں نظر آیا کہ ایک کتاب ہے لفظوں میں ڈھلی ہوئی اور ایک کتاب ہے یہ کائنات. پروردگار عالم نے اس کائنات کا آغاز کیا تو کس سے کیا؟ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وہ جملہ تو بہت مشہور ہے, کنت نبیا و آدم بین الماء والتین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور اسی کے اوپر بالکل امیر المومنین کا جملہ ہے کہ کنت ولیا و آدم بین الماء والتین, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. پہلے کس کو پیدا کیا اس کائنات میں, اس کتاب کائنات میں؟ کہ پہلے پیدا کیا, سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. تو یہ کائنات کی ابتدا ہے محمد مصطفیٰ کے ذریعے, اور یہ لفظ لفظوں میں ڈھلی ہوئی کتاب اس کی ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ شروع اللہ کے نام سے, وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو ہمیں یہ کہنے کا حق ملنا چاہیے کہ لفظوں میں ڈھلی ہوئی کتاب کا آغاز کیا رحمت رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے سے, اور کائنات کی کتاب کا آغاز کیا اس کے ذریعے سے جسے رحمت للعالمین قرار دیا. اب برادران عزیز پھر آئیے واپس اس ترتیب کے اوپر کہ جب ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, گویا تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے, الحمدللہ رب العالمین, پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا, وہ پالنے والا ہے. دیکھیے عیسائیت اور اسلام, ایک فرق یہاں پر بھی ہے کہ اگر آپ انجیل اٹھا کر دیکھیں تو بار بار خدا کو کہا گیا اب, باپ کہتا ہے, اب کہتا ہے, باپ کہتا ہے, باپ کہتا ہے, باپ کہتا ہے, خدا کو باپ کہا گیا, مجازن ہی صحیح مگر باپ کہا گیا. ایک تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جب باپ کہتے ہیں تو وہاں پر تو وہ معنی حقیقی لے لیتے ہیں کہ ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ, باپ کے نام سے, بیٹے کے نام سے اور روح القدس کے نام سے. مگر جب وہ خود انجیل کے اندر گفتگو ہمیں دکھائی دیتی ہے تو باپ کہہ کر مخاطب کیا گیا. انگریزی میں بھی آپ دیکھ لیجیے, عربی کے اندر بھی, اردو کے اندر, ہر جگہ ترجمے تو موجود ہے, اصل انجیل تو کہیں پر بھی نہیں, ترجمہ وہیں پر گزارا ہے, مگر وہاں باپ باپ باپ. اور قرآن مجید نے جب آغاز کیا ہے تو پروردگار کا تعارف باپ کے ذریعے سے نہیں کروایا, اب کے ذریعے سے نہیں کروایا, رب کے ذریعے سے کروایا. جیسے کہ باپ اس بات کو تو بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پیدا ہوا, مگر بہت سے باپ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے نااہل ثابت ہوتے ہیں کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو ان سے غفلت برتتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنا تعارف رب کے ذریعے سے کروایا ہے کہ میں نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, میں نے پیدا کرنے کے بعد ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے, یعنی وہ پالنے والا ہے. تو وہ تیسرا گویا تھرڈ پرسن جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم, دنیا میں بھی رحم کرتا ہے, وہ آخرت میں بھی رحم کرتا ہے, اور پھر مالک یوم الدین, کہ وہ قیامت کا دن کوئی تو ہوگا کہ جس کا وہ مالک ہے. یہ انسان کے اندر کی آواز ہے کہ جسے پروردگار نے لفظوں میں ڈھالا ہے. یعنی آپ غور کریں کہ اگر آپ کسی کو 2 روپے دیتے ہیں تو حساب لینے کا حق رکھتے ہیں, خدا نے جس زندگی کو ہمیں دیا ہے تو وہ حساب لینے کا حق نہیں رکھتا. کیا یہ بات معقول ہے؟ کہ وہ زندگی کی نعمت دے اور حساب نہ لے. اگر حساب نہ لے تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو انسان ویسے ہی اتنا سرکش ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اعلان کے بعد. تو اگر ذرا سوچئے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور حساب کتاب کا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا تو سرکشی انسان کی کہاں پر ہوتی. لہٰذا یہ چیز بھی بالکل فطری ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, جب اس نے زندگی دی ہے, پال بھی رہا ہے, تو حساب کتاب تو ہوگا. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر آپ غور کیجیے, انداز بدل گیا. پہلے یہ کہا گیا وہ اللہ, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, اسی کے نام سے شروع. وہ اللہ جو پالنے والا ہے عالمین کا, ساری تعریفیں اس کے لیے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. وہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اب اس کے بعد اچانک معاملہ بالکل بدلا اور انسان گویا تھرڈ پرسن کی جگہ محسوس یہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے آ چکا, خدا سے قریب ہو چکا, اور اب وہ خدا کو مخاطب کرنے کا حوصلہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ اے پروردگار, اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تو حساب کتاب لے گا, تو وہ حساب کتاب کس چیز کا لے گا, تو کس چیز کا حساب کتاب لے گا, مجھے کیا یہاں پر کرنا ہے کہ جس کو میں نہ کروں تو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاؤں گا, میں کیا ایسا نہ کروں کہ جس کے بعد مجھے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. اب غور کیجئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ مالک اتنا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس دنیا کے اندر جو زندگی ہے وہ گزارنی ہے تیری مرضی کے مطابق. اسی کو عبادت کہا گیا کہ تیری ہی عبادت کرنا چاہتا ہوں, تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیری ہی عبادت کروں گا. تینوں ترجمے صحیح ہیں. ایاک نعبد و, نعبد و صیغہ مضارعہ ہے, کنٹینیوس ٹینس ہے, فیوچر بھی اس میں شامل ہے, حال بھی اس کے اندر شامل ہے, کہ انسان اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ مالک میں عبادت تیری کرنا چاہتا ہوں. جب تو نے پیدا کیا ہے تو مجھے تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. یہاں تک تو مجھے سمجھ میں آ گیا, وہ عبادت کیسے ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایاک نستعین, تو اب میں تیری مدد چاہتا ہوں, تو ہی مجھے بتا کہ کس طرح سے تیری عبادت کروں. تو اب اس کے بعد وہ دعا مانگتا ہے کہ مالک وہ طریقہ جو بھی ہے میری ہدایت کر دے, اہدنا, اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا راستہ ہے, وہ راستہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے مجھے اس راستے پر لیا, اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اس ہدایت کے مطالبے کے بعد جب ڈائریکشن چاہیے, دیکھیے برادران عزیز, سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان راستے پر نہیں ہے تو وہ بھٹکے گا, ادھر جائے ادھر جائے, وقت تو گزر جائے گا, مگر وقت کا گزرنا صراط مستقیم پر ہونے کی دلیل نہیں ہے, زندگی تو ختم ہو جائے گی. کمال تو یہ ہے کہ انسان اس راستے پر اپنی زندگی گزارے جس کو قرآن کہتا ہے صراط مستقیم. کہ مالک راستہ چاہیے, وہ راستہ ایک مرتبہ مل گیا تو پھر اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اسی راستے پر مجھے ثابت قدم رکھ. دیکھیں ایک ہے الہ اور ایک ہے الہ. الہ کا مطلب ہے طرف, الہ کا مطلب ہے پر. اگر یہ کہا جائے اہدنا الصراط المستقیم, تو اہدنا کے بعد جو الصراط ہے اس کے درمیان کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہی اس کا حسن ہے, یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ ایک انسان جو اس مرحلے پر نہیں ہے, ابھی وہ راستے پر نہیں آیا اور اپنی فطرت کی اس پکار کی طرف متوجہ ہو گیا, تو جب وہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم, لفظ کوئی بھی ہو, مطلب یہی ہوگا کہ مالک سیدھی راہ کی طرف ہدایت کر. اور ایک مرتبہ اسے وہ راستہ مل گیا, اب جب وہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم, تو جملہ وہی ہوگا مگر مطلب بدل جائے گا کہ مالک راستے پر تو آ چکا ہوں, اب اس راستے پر مجھے ثابت قدم رکھ, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, مالک اس راہ پر مجھے ثابت قدم رکھ. اور آپ دیکھیں گے کہ فوراً بعد جو جملہ ہے وہ کیا ہے, کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے, صراط الذین انعمت علیہم, یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ ہے. یعنی اتنا بھی انسان کی عقل اسے خود بتا دے گی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا یہ راستہ ہے, کہ جن کے اوپر مجھے آنا ہے اور اسی کے اوپر مجھے ثابت قدم رہنا ہے. دیکھیں برادران عزیز, غور فرمائیے اس بات کے اوپر, بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور بہت زبردست اعتراض کیا جاتا ہے اپنی دانش میں بزو میں خود, کہ اسی سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اصطلاح کے اندر بالکل صحیح ہے. دیکھیں ایک ہے تیری عبادت کرتے ہیں اور ایک ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ مطلب کہاں سے نکلا, نعبدو تیری عبادت کرتے ہیں, کا اگر لگا دیں تو جملہ یہ ہوگا تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ایاک جو ہے یہ مفعول ہے, جو مقدم ہو جائے تو حصر کا مطلب دیتا ہے, یعنی جو آبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو پہلے لے آئیں ورب سے عربی کے اعتبار سے تو اس کا مطلب ہوگا صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور پھر جملہ کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو یہیں پر تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ ایک پوری مجلس انشاءاللہ آگے اس کے اوپر ہوگی, لیکن ذرا غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے تو یہ مطلب یہیں پر روشن کر دیا, یہیں پر سمجھا دیا کہ جب تم میری ہی مدد چاہتے ہو تو ذرا یہ بھی تو دیکھو میں مدد کس طرح سے کرنا چاہتا ہوں. ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہی تو مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم, کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھا دے, اس میں تیری مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اور خدا متوجہ کر رہا ہے کہ یہ مدد میری تم تک کیسے آئے گی, صراط الذین انعمت علیہم, کچھ ہیں ایسے افراد لوگ ہیں مگر اتنے بلند ہیں کہ وہ مجھ سے نعمت ہدایت لے کر تمہارے ہادی بن جائیں گے, ان کے راستے پر آ جاؤ صراط مستقیم خود بخود مل جائے گا. اصراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نعمت نازل ہوئی. یہیں پر آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر بھی کہ نعمت اگر نازل ہوئی ہے تو نعمت تو ہم سب پر نازل ہوئی ہے, ہم میں سے کون ہے کہ جو نعمت سے محروم ہے. قرآن مجید میں اللہ نے نعمتوں کا تعارف کروایا ہے, زندگی نعمت ہے, آنکھیں نعمت ہے, کان نعمت ہے, زبان نعمت ہے, ماں باپ نعمت ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نعمت ہے, مکان نعمت ہے, لباس نعمت ہے. سورہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے جس کا ایک نام ہی ہے نعمتوں والا سورہ, جس میں پروردگار عالم نے نعمتیں گنوائی ہیں. تو اگر صرف نعمت سے راستے کا پتہ چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سب صاحبان نعمت ہیں, ہم سب کے پاس نعمت تو ہے, تو ہم سب کا راستہ صراط مستقیم ہونا چاہیے. وہ جو شراب پی رہا ہے اس کا راستہ بھی صراط مستقیم ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کو بھی نعمت تو ملی ہے. یہ مفت میں تو کسی نے شراب اس کو نہیں پلائی ہے, تو مال اگر ملا ہے تو مال بھی نعمت ہے. اگر یہ پی رہا ہے تو اس کو جسم کا نظام دیا گیا ہے وہ بھی نعمت ہے. وہ جو جوا کھیل رہا ہے تو جوا کھیل رہا ہے تو پیسے کے بغیر تو نہیں کھیل رہا, تو نعمت تو اس کے پاس بھی ہے. تو یہ سارے کے سارے افراد جو گنہگار ہیں کیا وہ نعمتوں کے بغیر ہیں؟ ان سے تو مواخذہ اسی بات کا ہے کہ تم کفران نعمت کے مرتکب ہوئے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے نعمت والے ہوتے ہیں کہ جو نعمت کا حق ادا نہیں کرتے اور اس کے بعد ضالین میں شمار ہوتے ہیں, تو ان کا راستہ تو یہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. تو پھر پروردگار کا یہ کہنا کہ صراط الذین انعمت علیہم, اے پروردگار ان کا راستہ, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی, یہ نعمت کون سی ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ تو مانگا کیا جا رہا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے دے. تو ہدایت خود نعمت ہے یا نہیں ہے؟ خود ہدایت بھی تو نعمت ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ نعمت جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر نعمت ہدایت براہ راست پروردگار کی طرف سے نازل ہوتی ہے. یہ ہادیان برحق ہیں من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمت ہدایت کو نازل کیا. اب اس کے بعد غیر المغضوب علیہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر خدا کا غضب نازل نہیں ہوا. ولا الضالین, اور یہ خود گمراہ نہیں ہیں. فاقد الشے لا یوتی, اگر میں آپ کو 5 روپے دینا چاہتا ہوں تو میرے پاس 5 روپے ہوں گے تو میں آپ کو دوں گا. جو خود راستے پر نہیں ہے وہ کسی اور کو راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ ضالین کا مطلب ہے جو خود گمراہ ہے. جو خود گمراہ ہے وہ تو خود راستے کی تلاش میں ہونا چاہیے. اگر وہ راستے کی تلاش میں ہے تو وہ کسی اور کو کیسے راستہ بتا سکتا ہے؟ سادی سی بات ہے, بالکل کامن سینس کی اور بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر میں یہاں تک آنا چاہتا ہوں اور مجھے راستہ نہیں معلوم تو میں نیویگیشن کا کوئی سسٹم لگاؤں, گوگل میپ کو لگاؤں, کچھ کروں, لیکن اگر وہی کرپٹ ہے, اگر اسی کے اندر وائرس ہے, وہی موبائل میرا صحیح کام نہیں کر رہا, تو کیا وہ میری مدد کر سکے گا؟ میں کسی کو فون کروں اور کہوں کہ صاحب میں پہنچنا چاہتا ہوں سبا ایونیو بقیت اللہ امام بارگاہ, مجھے راستہ بتائیے, تو میں جس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے راستہ بتائیے اس کو تو راستہ معلوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ خود راستے سے واقف نہیں ہے تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ کسی اور کو راستہ کیسے بتائے گا؟ وہ کہے گا کہ ہم اور تم مل کر کسی تیسرے کو تلاش کرتے ہیں کہ جو راستے سے واقف ہو. اگر وہ تیسرا بھی راستے سے واقف نہیں ہے تو چوتھے کو تلاش کریں کہ جو راستے سے واقف ہو. عام طور پر تین مرتبہ ٹھوکر کھانے کے بعد چوتھی مرتبہ صحیح آدمی مل جاتا ہے. ابن حجر مکی نے سوائے کے محرکہ کے اندر, سوائے کے محرکہ وہ کتاب ہے جو شیعوں کی رد میں لکھی گئی ہے. سوائے کا مطلب ہے بجلیاں اور محرکہ کا مطلب ہے جلانے والی بجلیاں. اور کن کو جلانے والی؟ جن کے خلاف لکھی گئی. تو شیعت کی رد میں یہ کتاب لکھی گئی. برق سوزاں اس کا اردو کے نام, اردو میں اسی نام سے ترجمہ ہوا. برق سوزاں, برق یعنی بجلی, سوزاں یعنی جلانے والی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے علماء اس کتاب کو کوٹ کرتے ہیں اپنے فیور میں, اس لیے کہ اس کے اندر اتنی باتیں انہوں نے لکھنا چاہ رہے تھے رد میں. اب یہ بھی تو علی کا کارنامہ ہے. امیر المومنین کے بارے میں بعض شعرا نے یہ شعر بھی کہا, جس کا مطلب اور خلاصہ یہ کہ علی یہ وہ شخصیت ہیں کہ اپنوں نے جان کے خوف سے ان کے فضائل چھپائے, غیروں نے بغض کی وجہ سے ان کے فضائل چھپائے, اور پھر بھی اس کے بعد کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر علی کا ذکر نہ ہو, علی کے فضائل کا بیان نہ ہو. اب برادران عزیز, اس کتاب کے اندر بھی یہ اہدنا صراط المستقیم کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. دیکھیں پیغمبر کے بارے میں تو خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میں الہ اور علی کا فرق پہلے ہی واضح کر چکا, الہ طرف, علی پر. قرآن کہہ رہا ہے کہ یاسین اے سید اے سردار, اس قرآن حکیم کی قسم, انک لمن المرسلین, آپ یقیناً رسولوں میں سے. علی صراط مستقیم, آپ ہیں صراط مستقیم پر, یعنی جو صراط مستقیم چاہتا ہے وہ آپ سے رابطہ کرے. اسی کی تلاش تھی نا کہ جو بتا سکے کہ راستہ صراط مستقیم ہے کون سا. انعمت علیہم کا واضح مصداق قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ تو ایک ہو گیا, برق سوزاں, سوائے کے محرکہ, ابن حجر مکی, شیعہ نہیں ہیں, شیعوں کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں, اور وہ لکھتے ہیں, مزے کی بات یہ 12 اماموں کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے, 12 کے 12 اماموں کا تذکرہ کیا ہے. مختصر ان کے حالات بھی لکھے ہیں اور کہا ان سے ہمیں کوئی بغض نہیں ہے, یہ 12 ہیں ہی ایسے کہ اپنے ہوں یا غیر, اگر تعصب ہٹا دیں اور ان کے کردار کو دیکھیں تو ہر ایک کا سر ان کے کردار کے سامنے خم ہو جائے گا. انہوں نے وہاں پر یہ حدیث لکھی اہدنا صراط المستقیم کے حوالے سے, کہ کسی اور نے نہیں, پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ صراط علی صراط مستقیم, کہ یہ علی ہی کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے. انعمت علیہم, ان افراد کا ہمیں تعارف چاہیے کہ جن کے اوپر خدا نے نعمت ہدایت کو گویا نازل کیا ہے. غیر المغضوب علیہم, جن پر غضب نازل ہو گیا وہ تو واضح کہ وہ کہاں سے صراط مستقیم والے ہو سکتے ہیں. فرعون جو غرق ہو گیا تو فرعون کا راستہ کیا صراط مستقیم ہوگا؟ نمرود جس کی ناک میں مچھر گھس گیا اور وہ مر گیا تو کیا اس کا راستہ صراط مستقیم ہوگا؟ وہ افراد کے جو قارون زمین کے اندر اس کو دھسا دیا گیا اس کے گھر کے ساتھ, خسفنا بہ و بدار الارض, وہ خود بھی اور اس کا گھر بھی زمین بوس ہو گیا, زمین میں دھسا دیا گیا جسے, تو اس کا راستہ تو صراط مستقیم نہیں ہوگا. وہ جو گمراہ ہیں ان کا راستہ بھی صراط مستقیم نہیں ہوگا, جن پر ابھی عذاب نازل نہیں ہوا, یا وہ راہ راست کی تلاش میں راہ نہ مل سکی اس وجہ سے ضالین ہیں, یا وہ سیریس ہی نہیں ہیں اور وہ راہ راست پر نہیں ہیں لہٰذا وہ گمراہ ہیں, ان کا ہمیں تعارف چاہیے تھا. اب آپ دیکھیے برادران عزیز, ایک حدیث, نہیں حدیث بھی نہیں, آیت, یہ سورہ ہجر کی آیت ہے جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا. کچھ انہیں مجالس کے اندر میں نے عرض کیا تھا, کچھ واقعات ہوتے ہیں, کچھ حدیثیں ہوتی ہیں, کچھ آیتیں ہوتی ہیں جو بہت دل کو چھو جاتی ہیں. انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. میں انصافاً آپ سے عرض کروں کہ جب میں طالب علم تو ہمیشہ ہی رہوں گا انشاءاللہ, لیکن جب ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا مدارس کے اندر اور قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس آیت نے بھی مجھے تھوڑا سا پریشان کیا. اس آیت کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے لقد آتینا کا سب ام من المسانی والقرآن العظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو سبع مسانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سبعہ کہتے ہیں عربی کے اندر سیون کو، آپ میں سے وہ افراد جو عربستان کے کسی شہر میں یا علاقے میں رہیں وہ جانتے ہیں، واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ، یعنی ایک دو تین چار پانچ چھ اور پھر سات، سبعہ یعنی سیون۔ پروردگار فرماتا ہے لقد آتینا کا، اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا سبع من المسانی، سبعہ یعنی سیون، من المسانی آف ریپیٹڈ جس کو تکرار کیا گیا، سات وہ کہ جن کو تکرار کیا گیا، والقرآن العظیم اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا، ہے آیت قرآن مجید کی۔ اچھا اب اس آیت کو دیکھیے اور اس کے ذیل میں آپ تفسیروں کو دیکھیے تو ملے گی آپ کو احادیث ملے گی، اور بالکل صحیح احادیث ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ کو الگ سے بیان کیا۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی سات آیتیں ہیں، بسم اللہ سمیت ولدالین تک اگر آپ گنیں تو سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، تو یہ جو سات آیتیں ہیں ان کا ذکر الگ سے کیا گیا، تو یہ کیا قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ ہے تو صحیح قرآن کا حصہ ہے، مگر یہی اس کی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ حبیب ہم نے آپ کو سات آف ریپیٹڈ، سات وہ کہ جن کو تکرار کیا گیا وہ بھی دیا اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا۔ اب اس کے بعد بحث شروع ہوئی کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ تکرار کہاں ہوا؟ کہ تکرار ہوا، ایک دفعہ مکے میں نازل ہوا، ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوا، تو دو مرتبہ نازل ہوا، لہٰذا یہ سات وہ آیتیں ہیں کہ جو تکرار ہوئی ہیں، ایک اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے۔ دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چونکہ ہر نماز کے اندر دو مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ تکرار تو ہوا پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت کے اندر بھی، یہ دوسرا انٹرپریٹیشن آیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا انٹرپریٹیشن آیا کہ آپ سورہ فاتحہ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے الفاظ تکرار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بسم اللہ لفظ اللہ، الرحمن الرحیم، الحمد للہ لفظ اللہ تکرار ہوا، رب العالمین کے بعد الرحمن، یہ رحمان تکرار ہوا، الرحیم، پھر رحیم لفظ تکرار ہوا، بسم اللہ میں آ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے اہدنا الصراط المستقیم، صراط کا لفظ، صراط الذین انعمت علیہم، لفظ صراط پھر تکرار ہوا، کہ اس کی وجہ سے اس کو کہا گیا آف ریپیٹڈ، مگر یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر برادران عزیز کیس یہ ہے، قضیہ یہ ہے کہ ہم تو عام طور پر سننے کے عادی ہیں قرآن اور قرآن کے ساتھ اہل بیت، قرآن کے ساتھ عام طور پر، بھائی قرآن کے ساتھ بارہ کا تذکرہ آ جائے یا چودہ کا تذکرہ آ جائے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن بہرحال پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین میں یہی تو کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو یہاں پر کوئی ایسا انٹرپریٹیشن ہے؟ جواب جی ہاں ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں خود مولا کا جملہ ہے کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، کہ قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے جو خوشنما ہے اور باطن بھی ہے جو بہت گہرا ہے، عمیق ڈیپتھ ہے اس کے اندر۔ جیسے آپ کو یہ دیوار نظر آ رہی ہے تو رنگ نظر آ رہا ہے، پھر اس کے پیچھے کچھ اینٹیں بھی ہیں، پھر اس کے پیچھے ہو سکتا ہے سریا بھی ہو، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں نظروں کے سامنے نہیں ہیں، تو وہ کون بتائے گا؟ جو سامنے کی چیز ہے وہ ہر ایک کو نظر آئے گی، جو اندر کی چیز ہے جو اس کا کام جانتا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کہ بالکل اسی طرح سے جو قرآن کا ظاہر ہے وہ تو ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، سلمان بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو قرآن کا باطن ہے قرآن کے وارث کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے بارے میں اگر انسان ہر زنی کرے تو یہ تفسیر بھی رائے ہوگی، اپنی رائے سے تفسیر کرنا، تفسیر کا مطلب ہی یہ ہے، کشف النقاب۔ کشف النقاب کا مطلب کیا ہے؟ بھائی نقاب اگر پڑا ہوا ہے تو نقاب کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں معلوم، کشف النقاب کا مطلب یہ ہے کہ نقاب جو تھا اس کو ہٹا دیا گیا تاکہ اندر موجود چیز واضح ہو جائے، یہ ہے لفظ تفسیر کا مطلب، یعنی باطن کو سمجھنا، ظاہر اس کا خوشنما خوبصورت عمیق انیق، اور جو باطن ہے وہ عمیق ہے گہرا ہے، سب ابتون و سب این ابتون، سات باطن بھی ہیں اور ستر بھی ہیں، بتائے گا کون؟ نہ آپ کو حق ہے نہ مجھے حق ہے، جو وارث قرآن ہے وہ بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا، جو ظاہر ہے وہ تو سب کے لیے حجت ہے، اسی کے ذریعے سے ابو جہل پر اتمام حجت ہو رہا ہے، یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ اگر اس کی تفسیر ہی سب کچھ ہے تو پھر ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، ان سب کے اوپر حجت کیسے تمام ہوگی؟ وہ ظاہر کے ذریعے سے کہ جو چیز فیس کے اوپر ہے وہ خود اتنی جالب ہے، وہ خود اتنی اٹریکٹیو ہے، اسی کے ذریعے سے قرآن کا معجزہ ہونا اس کو اسٹیبلش کیا گیا. مگر آئیے واپس کہ یہ جو کہا گیا کہ ہم نے آپ کو سب ام من المسانی, سات آفٹ ریپیٹیڈ, سات وہ کہ جن کو تکرار کیا گیا, وہ دیے اور قرآن عظیم دیا, تو بارہ تو بارہ ہیں, چودہ چودہ ہیں, سات تو نہیں بنتے. لیکن آپ برادران عزیز غور کیجئے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, روایت موجود ہے, معصوم نے کہا کہ نحنو واللہ سب ام من المسانی, کہ ہم ہیں اللہ کی قسم وہ سب اے مسانی جس کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا. وہ سب اے مسانی کیسے بنیں گے؟ منتل اعمال شیخ عباس کمی, ان کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے آثر المقال کے نام سے. ساتویں امام کی زندگی کو جہاں انہوں نے ڈسکس کیا, ساتویں امام کی زندگی, سبعہ سات مسانی تکرار, وہاں پر انہوں نے اس آیت کے اوپر ایک بحث کی, بہت شیریں بحث, بہت جالب بحث, بہت اٹریکٹیو, دل کو چھو جانے والی. وہاں پر مختلف نظریات لکھے اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو معصوم کا کہنا ہے سب اے مسانی, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہیں سب اے مسانی, کہ یہ آیت قرآن سات یہ تو سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کا تکرار یہ بھی سمجھ, معصوم تو چودہ ہیں مگر سات اگر آف ریپیٹیڈ ہیں تو ریپیٹ ہونے کے بعد سات کتنے بنے؟ سات اگر تکرار ہوں تو کتنے بنے؟ کہا چودہ بنے. میں چودہ کیسے بنیں گے؟ کہا حساب کیجئے, گنیے, نام سات ہی ہیں, نام چودہ نہیں ہے, نام سات ہی ہیں, وہی نام تکرار ہو رہے ہیں, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ اب تک ایک ایک مرتبہ آئے. اب اس کے بعد علی زین العابدین, نام علی ہے, زین العابدین صفت ہے, نام علی ہے جو تکرار ہوا ہے. محمد باقر, باقر صفت ہے, نام محمد ہے جو تکرار ہوا ہے. جعفر صادق نیا نام ہے, یہ چھٹا نام ہے. موسیٰ کاظم ساتواں نام ہے. علی رضا, نام علی ہے, رضا صفت ہے جو پھر واپس تکرار ہے. اور پھر اس کے بعد محمد تقی, تقی صفت ہے, نام محمد ہے جو تکرار ہوا ہے. علی نقی, نقی صفت ہے, نام علی ہے جو پھر تکرار ہوا ہے. حسن عسکری میں عسکری نسبت ہے, نام حسن ہے جو تکرار ہوا ہے. اور پھر آخری زمانے کے امام کا نام پیغمبر اکرم کی حدیث ہے, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت ہوگی, نام سات ہی ہیں کہ جن کو تکرار کیا گیا ہے. تو وہ ظاہر کے اعتبار سے وہ انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو سات آیتیں ہیں ان کا بھی بالکل درست وہ تفسیر ہے, وہ بالکل ایک درست رخ ہے. مگر یہ ایک دوسرا رخ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا گیا. معصوم کی حدیث چھٹے امام کی میں نے خود کتابوں کے اندر دیکھی, بہار میں اور دیگر تفاسیر کے اندر, کہ جہاں پر اس حدیث کو نقل کیا گیا. تو اب برادران عزیز کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ان کا تعارف مل گیا پیغمبر اکرم کی اس حدیث ثقلین کے ذریعے سے بھی, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ یوں بھی دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے, اور وہاں پر بھی کیا ملتا ہے ابتدا میں, ذالک الکتاب لا ریب فی ہدن للمتقین, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں, مگر یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے, فکر نجات رکھنے والوں کے لیے. یہ کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, مالک ہم کو ہدایت دے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھی راہ کی ہدایت. یہ کن کا راستہ ہے؟ انعمت علیہم, وہ کہ جن کے اوپر تو نے نعمت ہدایت نازل کی. ہدایت کس سے ملے گی؟ انعمت علیہم سے. ہدایت کس سے ملے گی؟ اس کتاب سے, کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہی تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب, دوسرے عترت اہل بیت. وہ عترت کہیے, اہل بیت کہیے, یا انعمت علیہم کا واضح ترین مصداق کہیے, کوئی خاص فرق نہیں ہے. انعمت علیہم کے اندر دیگر جو انبیاء گزر چکے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی, کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوں گے. انعم اللہ علیہم, کہ جن کے اوپر اللہ نے نعمت نازل کی. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین, وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین, وہ شہدا, وہ صالحین. وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین ہیں, شہدا ہیں اور صالحین ہیں. یعنی صالحین ہوں جن کے اعمال اتنے صالح ہوں کہ جنہیں خدا قبول کر لیں, صدیقین ہوں وہ مجسم صداقت ہوں, وہ شہدا ہوں جو اپنی جان کو قربان کرنے والے ہوں, وہ انبیاء ہوں جو گزر چکے ہیں. پیغمبر اکرم آخری نبی اس کا اہم ترین مصداق بنتے ہیں. اگر آپ غور کیجئے برادران عزیز, انبیاء, صدیقین, صدیقین کے اندر بھی وہ سارے تصدیق کرنے والے آ جائیں گے, پیغمبر اکرم کی تصدیق کرنے والوں میں نمایاں ترین فرد ہے امیر المومنین کی، کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی تصدیق کی، پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے سے. شہداء کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی جان قربان کر کے گواہی دی، پروردگار عالم کی توحید کی گواہی دی، پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دی. ایسے ہی نہیں کہا پیغمبر اکرم نے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب ذرا دیکھیے اسی شہادت کے بارے میں ابن زیاد کے دربار میں ترتیب میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام مظلوم چلے تھے مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، اور راستے میں کربلا میں شہادت کا پورا وہ واقعہ پیش آیا، اور پھر کربلا کے بعد کوفہ بالکل قریب ہے، چند گھنٹے کی مسافت پر شہر کربلا سے کوفہ یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، اور پھر کوفہ سے ٹھیک ٹھاک مسافت ہے، قید کے بعد یہ قافلہ کوفہ سے شام پہنچا. پہلی سفر کو جو کوفہ سے قافلہ چلا تھا تو شہر شام پہنچا، دمشق میں داخل ہوا. مگر کوفہ شہر کے اندر بھی ابن زیاد کا دربار تھا، اور ابن زیاد کے دربار میں بھی وہ واقعہ پیش آیا، شہادت جس کے اوپر نازع ہیں. وہ شہادت مجبوری والی شہادت نہیں ہے، ایک رضاکارانہ شہادت ہے، ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کے اوپر فخر ہے. مصائب کے اوپر یقیناً گریا ہے، بے شک ظلم ہوئے ان کو یاد کر کے گریا ہے، مگر ذرا دیکھیے اسی دربار ابن زیاد کے اندر جب ابن زیاد نے جناب زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا، تو جناب زینب اس موقع پر جواب دیتی ہیں کہ ما رأیتو الا جمیلا، اگر خدا کی بات کرتے ہو تو خدا سے میں نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. عجیب ہے برادران عزیز، اگر خدا کی بات کرتے ہو، ہم تو خدائی نمائندے ہیں، ما رأیتو الا جمیلا، میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اکثر اس جملے کے ساتھ میں سید سجاد کے اس جملے کو نقل کرتا ہوں جو سید سجاد نے مدینہ پہنچنے کے بعد، جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا تو سید سجاد نے خطبہ اس موقع پر دیا تھا. اس کا آغاز سید سجاد نے کیا تھا حمد پروردگار سے آنسوؤں کے ساتھ، شہر مدینہ کے تمام باسی جمع تھے اور ان کو مخاطب کر کے حمد ہے اس پروردگار کی، تعریف ہے اس خدا کی جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا. یہ کیا تسلیم و رضا کی منزل ہے. اور پھر اس کے بعد اس خطبے کا اختتام کیا سید سجاد نے اس ظلم کے بیان کے اوپر کہ ہم خدا سے راضی ہیں، خدا کے انتخاب پر راضی ہیں، مگر جو ظالم ہیں ان کے ظلم کو ہم ایکسپوز کریں گے. سید سجاد نے اس خطبے کا اختتام کیا اس جملے کے اوپر، ارے ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ظلم کا حکم دیا گیا ہوتا تب بھی اتنے مصائب نہ ڈھائے جاتے کہ جو حکم محبت کے بعد ہم پر مصائب ڈھائے گئے اور مظالم کیے گئے. ابن زیاد کے دربار میں ایک جملہ جناب زینب کا کہ ما رأیتو الا جمیلا، ہم نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ابن زیاد ہی سید سجاد کو مخاطب کر کے کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے، کہا علی، میرا نام علی ہے. اور تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا، انتہائی گستاخی کے ساتھ. اب آپ ذرا دیکھیے اس ماحول میں جہاں کوئی نام علی رکھتا نہیں تھا، یہ حسین نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھے، اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے. سید سجاد نے اس موقع پر کہا کہ ہاں میرے بابا کو اس نام سے بڑی محبت تھی، انہوں نے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے. کہا علی کو کربلا کے اندر کیا خدا نے قتل نہیں کیا، کیا علی کو کربلا کے اندر خدا نے قتل نہیں کیا؟ علی اکبر کی وہ بات کر رہا ہے. اس وقت سید سجاد نے کہا میرے بڑے بھائی کا نام بھی، میرے بھائی کا نام بھی علی تھا. یہ تو بحث ہے کہ علی اکبر بڑے تھے یا چھوٹے تھے، مگر سید سجاد کہتے ہیں میرا ایک اور بھائی بھی علی نام کا تھا، کہ جیسے کربلا میں تیرے فوجیوں نے، تیرے سپاہیوں نے قتل کیا، نا حق قتل کیا، ظلم کر کے قتل کیا. کہا نہیں بلکہ خدا نے قتل کیا. سید سجاد کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتھا، کہ روح تو خدا ہی کے حکم سے قبض کی جاتی ہے، مگر قاتل کو کبھی بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. سید سجاد اپنے موقف کو بھی بیان کر رہے ہیں، یہ ہے وارث قرآن، یہ ہے وارث رسول، یہ ہے وارث حسین، وارث علی. تو روح یقیناً اللہ ہی کے حکم سے قبض کی جاتی ہے، مگر ظلم تم لوگوں نے کیا، قاتل تم لوگ ہو. سید سجاد نے جب یہ جملہ کہا، ابن زیاد کہتا ہے کہ مجھ سے بحث کرتے ہو، جلاد کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور اس کی گردن کاٹ دو، جناب زینب کو ہمارا سلام ہو کہ اس موقع پر آ کر لپٹ گئیں اور کہا کہ یہ میرا بھتیجا امام زمانہ ہے، یہ امام وقت ہے، میرا بھائی سید سجاد کو میرے حوالے کر کے گیا تھا. اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے آگے بڑھو اور مجھے قتل کرو. سید سجاد جلال کے عالم میں کہتے ہیں پھوپھی اما کچھ دیر کے لیے آپ ہٹ جائیے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے حکم امام سنا، پھوپھی ہیں. سید سجاد نے بارہا کہا ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، مگر جناب زینب سمجھتی ہے یہ امام وقت کا حکم ہے، ہٹ گئی. اور جیسے ہٹی ہیں اب سید سجاد کہتے ہیں اے ابن زیاد، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے القتل لنا عادہ؟ ارے قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے سر پر کرامت کا تاج ہے، ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے جو سید سجاد نے کہا، کتنا بڑا جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بعد میں تسلی دینی ہے سید سجاد کو، تو اسی جملے کے ذریعے تسلی دینی چاہیے تھی نا. مگر یقین جانیے عزیزوں، جب شہر مدینہ میں سید سجاد کے 35 برس کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو کسی نے دیکھا ہے اور تسلی دینے کے لیے یہی جملہ کہا کہ مولا کب تک گریا کریں گے، مولا کب تک آنسو بہائیں گے، تو سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ بہت مشہور جملہ، کہہ رہے یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا. یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ قرآن کہتا ہے وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے سامنے تو میرے کتنے یوسف مارے گئے، کیا مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں اپنے یوسفوں کو یاد کر کر کے آنسو بہاؤں اور گریا کروں؟ اس موقع پر تسلی دینے والا تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے مولا مگر یعقوب کے گھرانے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ ہو، شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ کے گھرانے کا یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، شہادت آپ کی میراث ہے. سجاد نے یہی کہا تھا نا القتل لنا عادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے سر کا تاج ہے، یہی جملہ تو تسلی کے لیے کہا. مگر جب یہاں پر اس نے تسلی کے لیے جملہ کہا ہے شہر مدینہ میں، تو سجاد کے آنسو تھمتے نہیں ہیں. سجاد کہتے ہیں اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو یقیناً میری میراث اور میرا ورثہ ہے، مگر کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے کہ میرے گھر کی خواتین کو بلوائے عام میں، بازاروں میں، درباروں میں بے مخنا و چادر کے لے جایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی و زہرہ کے گھر کی خواتین ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں. الا ولعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.